ایران دنیا میں میڈیکل سائنس کا مرکز بن سکتا ہے، صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کا خطاب، تمام مقبوضہ علاقوں کی آزادی تک مزاحمت جاری رکھنے پر زور۔ سلامتی کونسل شام میں فوجی مداخلت نہیں کرے گی، اقوام متحدہ عرب لیگ کے خصوصی نمائندے کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ لے کر ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ای میل ایڈریس ہے خبریں @sahar.tv.ir۔ اور اب لیجیے آج کا خبرنامہ پیش خدمت ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ایران دنیا میں میڈیکل سائنس کا مرکز بن سکتا ہے۔ سر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے منگل کو تہران اور ایران کے سب سے قدیم اسپتال سینا کی جدید عمارت کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میڈیکل سائنس، حفظان صحت و علاج و معالجے کے میدان میں ایران نہ صرف علاقے بلکہ پوری دنیا کا مرکز بن سکتا ہے۔ صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے ایران میں علم و سائنس کے درخشاں اور قدیم ماضی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج ایران میں بہترین ماہر اور اسپیشلسٹ اور ساتھ ہی ہمدرد ڈاکٹر موجود ہیں۔ صدر ڈاکٹر محمود احمد نژاد نے کہا کہ ایران میں حفظان صحت کے شعبے کے لیے کافی بجٹ مختص کیا جاتا ہے، اور ایران میں حفظان صحت اور علاج و معالجے کا عمل بہت ہی اچھا اور تیز رفتار ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا کے بہت سے ملکوں کے مریض علاج کے لیے تہران آتے ہیں۔ تہران اور ایران کا سب سے پرانا اسپتال سینا جو 140 سال پرانا ہے، اعضا کی ترمیم اور پیوند کاری کا بہت ہی مشہور میڈیکل سینٹر ہے۔ ایران کے نائب وزیر مواصلات نے ای سی او کے رکن ملکوں کے وزرائے مواصلات کے پہلے اجلاس کو اس مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں علاقائی تعاون کی جانب پہلا قدم قرار دیا ہے۔ تہران میں ای سی او کے وزرائے مواصلات کے اجلاس کے تیسرے روز ایران کے نائب وزیر مواصلات محمد کرم پور نے کہا ہے کہ اگر رکن ممالک اس اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد پر اتفاق کر لیں تو علاقائی تعاون کے فروغ میں بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ای سی او کے رکن ملکوں کے درمیان عالمی ٹرانزٹ ٹریفک کے ٹیرف میں کمی کے معاملے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ادارے کے متعلقہ کمیٹی نے تہران اجلاس کا مسودہ تیار کر لیا ہے، جسے ای سی او کے وزرائے مواصلات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ محمد کرم پور نے کہا کہ اگر ای سی او کے وزرائے مواصلات نے مذکورہ مسودے کی منظوری دے دی تو پھر ٹرانزٹ روٹ ٹیرف میں کمی کا امکان فراہم ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ اقتصادی تعاون کی علاقائی تنظیم ای سی او کے رکن ملکوں کے وزرائے مواصلات کا 3 روزہ اجلاس جو سنیچر کے روز شروع ہوا تھا، آج شام تہران میں ایک بیان جاری کر کے ختم ہو جائے گا۔ اسلامی بیداری کی پہلی نیوز ایجنسی کا اسلامی جمہوری ایران کے اسلامی صحافت و ہدایت کی وزیر کی موجودگی میں تہران میں افتتاح ہو گیا۔ اسلامی بیداری بین الاقوامی نیوز ایجنسی تسنیم نے پیر کی شام اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر اسلامی ثقافت و ہدایت سید محمد حسینی کی موجودگی میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نیوز ایجنسی کی افتتاحی تقریب میں اسلامی بیداری کونسل کے سیکرٹری جنرل اور بین الاقوامی امور میں قائد انقلاب اسلامی کے مشیر علی اکبر ولایتی، ایران کے ثقافتی شعبوں اور ذرائع ابلاغ سے تعلق رکھنے والے عہدیدار اور غیر ملکی مہمان موجود تھے۔ تسنیم اسلامی بیداری کے موضوع پر ایران میں کھلنے والی پہلی نیوز ایجنسی ہے جو ایران کے تمام صوبوں کے ساتھ ہی ساتھ دنیا کے 12 ملکوں میں کام شروع کر رہی ہے۔ اسلامی بیداری بین الاقوامی نیوز ایجنسی کے سربراہ مجید قلی زادہ نے کہا ہے کہ علاقائی ملکوں، خاص طور پر مصر، لیبیا، بحرین، سعودی عرب، اردن، یمن میں تاریخ ساتھ ساز واقعات کے بعد کے جس کے بارے میں قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ان واقعات نے دنیا کو ایک اہم موڑ پر کھڑا کر دیا، عالمی سطح پر بیداری اسلامی سے مخصوص ایک نیوز ایجنسی کی ضرورت واضح طور پر محسوس کی جا رہی تھی۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے مقبوضہ سرزمینوں کی آزادی تک صہیونی حکومت کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے پیر کی شام جنوبی بیروت کے زاہیہ علاقے میں یوم شہدہ کی مناسبت سے منعقدہ پروگرام میں اپنی تقریر کے دوران اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ لبنان میں فوج، قوم اور استقامت کی طاقت روز افزوں بڑھتی جائے گی، کہا کہ صہیونی قاسموں کے قبضے سے مقبوضہ سرزمینوں کی مکمل آزادی تک استقامت جاری رہے گی۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے لبنان میں استقامت کو ختم کرنے کے لیے امریکی سازشوں کی ناکامی کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ، اسرائیل اور 14 مارچ تحریک نے لبنان میں استقامت کے محاذ پر ڈٹی رہنے والی طاقتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ سید حسن نصر اللہ نے اسی طرح غزہ پٹی پر صہیونیوں کے بار بار کے حملوں اور اسی طرح سوڈان کے اسلحے کے کارخانے پر اسرائیل کی حملے کی جانب سے عرب اور اسلامی تنظیموں کی بے توجہی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے موجودہ حالات مصر، تیونس، لیبیا اور اسلامی جماعتوں اور تنظیموں کے لیے بڑا امتحان ہے۔ واضح رہے حزب اللہ لبنان 11 نومبر کو یوم شہدہ مناتی ہے۔ 11 نومبر 1982 کی لبنانی مجاہد احمد قصیر نے صہیونی حکومت کے خلاف سب سے پہلے اور اہم شہادت پسندانہ حملے میں 151 سے زائد صہیونیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ شام کے عموم اقوام متحدہ عرب لیگ کے خصوصی نمائندے اخضر ابراہیمی نے شام میں جنگ و خون ریزی کو فوری طور پر بند کر دیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل شام میں کسی بھی قیمت پر فوجی مداخلت نہیں کرے گی۔
اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اخضر ابراہیمی نے کہا ہے کہ شام میں بھی دیگر عرب ملکوں کی طرح اصلاحات کی ضرورت ہے اور شامی حکومت کو اس بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ شام میں سلامتی کونسل کی جانب سے بیرونی فوجی مداخلت کی اجازت دیے جانے کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ شام کا بحران صرف مذاکرات کے ذریعے اور پرم طریقوں سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اخضر ابراہیمی کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی ترجیح شام کے نظام کا شیرازہ بکھیر دینا یا بشار اسد کو برطرف کر دینا نہیں ہے۔ شام میں بحران کو تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد مغرب اب اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ شامی حکومت کے مخالفین خود اپنے اندر اتحاد اور اجماع قائم کر پانے کی توانائی نہیں رکھتے اور ساتھ ہی شامی حکومت پر جنگ کے ذریعے کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے اقوام متحدہ کا اصرار ہے کہ شام کے بحران کا حل صرف اور صرف متحارف فریقوں کے درمیان مذاکرات میں مضمر ہے۔ شام میں گزشتہ 21 مہینے سے جاری خونریز جنگ اور تھکا دینے والی لڑائی کا نتیجہ صرف عام شہریوں کے قتل عام اور ان کے بے گھر ہونے کی صورت میں نکلا ہے۔ شام میں اپنی مرضی کی حکومت مسلط کرنے میں ناکام رہنے والے مغربی ملکوں نے شام میں دہشت گردوں کے لیے ڈالر اور ہتھیار بھیج کر پورے ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش کی ہے۔ شام میں حکومت اور عوام کے خلاف لڑنے والوں کی زیادہ تعداد غیر ملکیوں کی ہے جو مغرب کے ہاتھوں کھلونا بن کر شام میں جنگ کی آگ بھڑکا رہے ہیں۔ سعودی عرب اور قطر کا تیل اور ڈالر اور دہشت گردوں کے لیے ترکی کی حمایت بھی شام میں جاری جنگ کی اصل وجہ ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نیز شام کی حکومت کے مخالف گروہوں کو شروع ہی سے شام کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں تھا۔ امریکہ نے شروع میں شام میں لیبیا جیسا سیناریو دہرانے کی کوشش کی تھی، مگر اقوام متحدہ میں ناکام ہونے کے بعد اس نے شام میں بدامنی پھیلانے کے منصوبے پر کام کیا۔ ان حالات میں اخضر ابراہیمی نے شام میں مسلح گروہوں کو ہتھیاروں کی فراہمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شام میں مسلح باغیوں کو مسلسل ہتھیاروں سے لیس کیے جانے کی وجہ سے اس ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اخضر ابراہیمی نے کہا کہ شام کے علاقے درہ اور ہومس میں جو صورتحال ہے یا جس طرح سے شام کے لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران برلن میں ہونے والے قتل عام کی یاد دلاتا ہے۔ دنیا اس وقت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ شام کے بحران کا سب سے منطقی راستہ بات چیت ہے۔ اس سلسلے میں شام کے بحران کو حل کرنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ ملک میں جنگ و خونریزی بند کی جائے اور اس کے بعد تبدیلی اور اصلاحات کا عمل پوری سنجیدگی کے ساتھ شروع کیا جائے۔ شام کے عوام بھی اصلاحات کے خواہاں ہیں اور اصلاحات کے لیے موقع فراہم کرنا ہی اس وقت شام کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ بھی اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ شام کا بحران خود شامی عوام کے ہی ہاتھوں حل ہو اور اس میں غیر ملکی گروہوں کی مداخلت نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ شام میں قومی مفاہمت ہی اس ملک کو موجودہ بحران سے باہر نکال سکتی ہے۔
روس نے شام سے غیر ملکی سفرا کے اخراج کے لیے دہشت گردوں کے الٹیمیٹم کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پیر کی رات اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دمشق میں سرگرم سفارتی اور عالمی تنظیموں کے کارکنوں کو اس ملک سے نکلنے کے لیے حکومت مخالف مسلح گروہوں کا الٹیمیٹم ناقابل قبول اور مذموم اقدام ہے۔ یاد رہے کہ دہشت گرد گروہ فری سیرین آرمی نے پیر کے روز شام میں سفارتکاروں اور عالمی تنظیموں کے کارکنوں کو 72 گھنٹے کے اندر ملک چھوڑ دینے کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ اس الٹیمیٹم میں غیر ملکی تاجروں اور کاروباری حلقے سے بھی کہا گیا ہے کہ دمشق حکومت کے ساتھ تجارت اور لین دین بند کر دیں۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے زور دیا ہے کہ غیر ملکی مداخلت کے بغیر پرامن راہ حل کے ذریعے ہی شام کے مسائل کا خاتمہ ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کے حالات پر ہماری نظر ہے اور اس ملک میں سیاسی و مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی بڑھنے پر ہمیں سخت تشویش ہے۔ یاد رہے کہ شام میں 2011 سے امریکہ، صہیونی حکومت، ترکی، قطر اور سعودی عرب کی حمایت سے مختلف مسلح گروہوں بد امنی اور دہشت گردی پھیلا کے حکومت کو کمزور کرنے اور غیر ملکی مداخلت کے لیے راستہ ہموار کرنے کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ بعض مغربی اور عرب ملکوں کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے ہاتھوں شامی شہریوں کے قتل عام کے واقعات میں اضافے کے ساتھ ہی خلیج فارس تعاون کونسل اور عرب لیگ نے شام مخالف اتحاد کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔
خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ملکوں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، عمان اور قطر نے شام مخالفین کے نئے اتحاد کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ خلیج فارس تعاون کونسل نے یہ اقدام ایسے وقت میں کیا ہے جب تنظیم کے 6 کے 6 رکن ملکوں میں سے کسی بھی ملک میں جمہوریت اور انسانی حقوق کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے، جس کا یہ ممالک اور مغربی حکومتیں شام کے حوالے سے ڈھنڈورا پیٹتی چلی آ رہی ہیں۔ شامی عوام کی حمایت کا دم بھرنے والے یہ ممالک اپنے اپنے ملکوں میں ہونے والے جمہوری مظاہروں کو طاقت کے بل پر کچلتے چلے آ رہے ہیں اور سعودی عرب اور بحرین کی صورتحال اس کی واضح مثالیں ہیں۔ عرب لیگ کے وزرائے خارجہ نے بھی نئے شام مخالف اتحاد کو شامی عوام کے نمائندے کے طور پر تسلیم کر لیا ہے اور علاقائی و بین الاقوامی اداروں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بھی مذکورہ اتحاد کو شامی عوام کا نمائندہ تسلیم کر لیں۔ قبل ازیں ترکی کے وزیر خارجہ احمد داؤد اوغلو نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شام مخالفین کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اپنے ملک کی جانب سے شام میں لڑنے والے مسلح گروہوں کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا تھا۔ البتہ عرب لیگ کے اراکین میں عراق، لبنان اور الجزائر ایسے ممالک ہیں جنہوں نے شام مخالف اتحاد کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ یہ ممالک مذکورہ اتحاد کو شامی عوام کا نمائندہ نہیں سمجھتے۔ شام میں مارچ 2011 سے بدامنی کا سلسلہ جاری ہے اور دہشت گرد گروہ عوام اور سیکورٹی فورس پر حملے کر کے اسرائیل مخالف محاذ کے ایک اہم رکن کی حیثیت سے صدر بشار اسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مذکورہ دہشت گرد گروہوں کو قطر، سعودی عرب، ترکی اور امریکہ کی کھلی حمایت حاصل ہے اور یہ ممالک مسلح گروہوں کو ہتھیار اور پیسہ فراہم کرنے کے علاوہ غیر ملکی دہشت گردوں کو بھی شام میں داخل کر رہے ہیں۔
سعودی فوج کی حمایت یافتہ بحرین کی آل خلیفہ حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں نے پرامن مظاہرین پر ایک بار پھر حملہ کیا ہے۔ آل خلیفہ حکومت کے کارندوں نے پرامن مظاہرین پر یہ حملہ ملک کے شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقے میں کیا۔ بحرین سے موصلہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ بحرینی عوام نے حکومت کے خلاف دراز اور سترہ میں مظاہرے کیے۔ مظاہرین انقلاب بحرین کے شہدا کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکلے تھے اور حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے کہ عین اسی وقت بحرین کی آل خلیفہ حکومت کے کارندوں نے پرامن مظاہرین پر حملہ کر دیا۔ مظاہرین نے دراز اور سترہ میں کافی دیر تک سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے سڑکیں بند کر دیں۔ مظاہرین اسی طرح حکومت کی طرف سے ہر طرح کے مظاہروں اور اجتماعات پر پابندی کے فیصلے کے خلاف بھی نعرے لگا رہے تھے۔ واضح رہے کہ پچھلے جمعے کو دراز میں بحرین کی آل خلیفہ حکومت کی سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے ایک 16 سالہ نوجوان علی ریاضی کو فائرنگ اور پھر اپنی گاڑی سے کچل کر شہید کر دیا تھا۔ بحرینی مظاہرین نعرے لگا رہے تھے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے اس وقت تک وہ حکومت کے خلاف اپنے پرامن مظاہرے جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ میں ہونے والے بم دھماکے میں کم از کم 2 افراد جاں بحق اور 11 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ دھماکہ کوئٹہ ایئرپورٹ کے तरफ जाने वाली सड़क पर नीम फौजी दस्ते FC की एक गाड़ी के करीब हुआ। बताया जाता है कि धमाका खैज मवाद एक साइकिल में नस्ब किया गया था जो जोरदार धमाके से फट गया। धमाके के नतीजे में करीबी दुकानों और मुतअद्दिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। ताहाल किसी शख्स या गुरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। पाकिस्तानी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान दहशतगर्दी के वाकयात में 42 अफराद के मारे जाने के बाद पुलिस, रेंजर्स, CID और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने शहर के कई इलाकों में टारगेट ऑपरेशन शुरू किया है। सिक्योरिटी इदारों ने डालमिया के इलाके शांति नगर, कौरंगी के इलाके बिलाल कॉलोनी, कौरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके शरीफाबाद, सचल गुट, सफूरा चौरंगी और सुपर हाईवे से मोहल्लिका इलाके जमाली गुट में छापे मारे, जहां से ये गिरफ्तारियां अमल में आईं। कहा जा रहा है कि 3 दर्जन से जायद मुशतबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक मुबैना टारगेट किलर शमीमुर रहमान भी मौजूद है। गिरफ्तार होने वाले 10 अफराद का ताल्लुक बास कल अदम तंजीमों से बताया जाता है। पाकिस्तान के सरकारी जराये का कहना है कि गिरफ्तार शुदेगान के कब्जे से भारी मेदार में असलाह, गोला बारूद भी बरामद हुआ है। वाजह रहे कि कराची एक अरसे से बदअमनी का शिकार चला आ रहा है और दहशतगर्द सियासी, मजहबी और लसानी बुनियादों पर लोगों को कत्ल करते चले आ रहे हैं, जिनमें ज्यादा तादाद शिया मुसलमानों की है। शिया रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान में एक मुनज्जम साजिश के तहत शिया मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और हुकूमत महज तमाशाई बनी हुई है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में होने वाले रॉकेट हमले में एक शख्स हलाक हो गया है। काबुल पुलिस के सरबराह मोहम्मद अयूब ने मकामी टेलीविजन को बताया है कि ये रॉकेट एक TV चैनल की इमारत के करीब गिरे हैं। फ्रांस प्रेस के मुताबिक अफगान वजारत दाखिला का कहना है कि एक रॉकेट मशरकी काबुल में एक रिहायशी इलाके पर भी गिरा है। काबुल पुलिस चीफ के मुताबिक रॉकेट हमले में एक शख्स हलाक और 2 दीगर जख्मी हो गए। ताहाल किसी फर्द या गुरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। कहा जा रहा है कि ये तमाम रॉकेट काबुल के नवाही इलाके से फायर किए गए थे, जिनमें से 2 रॉकेट ऐवान सदर से महज 2 किलोमीटर के फासले पर गिरे हैं। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल रवां साल के दौरान तालिबान के हमलों की जद पर रहा है, जिनमें 3 हमले ग्रीन जोन के इलाके में किए हैं, जहां न्यू नेटो का हेडक्वार्टर और गैर मुल्की सफारतखाने वाक़ हैं। एक ऐसे वक्त जब न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में बड़ी तादाद में लोग बिजली और ईंधन की सहूलतों से महरूम हैं, न्यूयॉर्क में लोगों ने इंतजामिया की नाअहली के खिलाफ बिजली के महकमे के सामने मुजाहिरा किया है। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के इलाके में, जहां सैंडी तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, बड़ी तादाद में लोगों ने एहतजाज किया और सख्त सर्दी के मौसम में बिजली की सप्लाई बहाल न होने और ईंधन की फराहमी मुअत्तल रहने पर अपने गम गुस्से का इजहार किया। खबरों में बताया गया है कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में 1 लाख से जायद लोग बिजली से महरूम हैं, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते के तूफान से सर्दी में काफ़ी शिद्दत आ गई है। वाज़ह रहे कि 2 हफ्ते कबल अमरीका के मशरकी साहिलों पर आने वाले सैंडी तूफान के नतीजे में 1 लाख अफराद न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में बिजली से महरूम हो गए थे। इस तूफान के बाद न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में लोगों की तरफ से हंगामे भी हुए थे और पेट्रोल के लिए पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें भी देखी गईं, जिसके दौरान लोगों की आपस में लड़ाइयां भी हुईं। इस पूरी सूरत हाल में अवाम अमरीका की फेडरल और मकामी इंतजामिया से सख्त नाराज हैं। और नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर आज की अहम तरीन खबरों की सुर्खियां मुलाहिजा फरमाएं। ईरान दुनिया में मेडिकल साइंस का मरकज बन सकता है, सदर डॉक्टर महमूद अहमदीनेजाद। हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह का खिताब, तमाम मकबूजा इलाकों की आजादी तक मुजाहिमत जारी रखने पर जोर। सलामती कौंसल शाम में फौजी मुदाखलत नहीं करेगी, अक़वामे मुत्तहिदा और अरब लीग के खुसूसी नुमाइंदे का बयान। और नाज़रीन, इसी के साथ आज का खबरनामा यहीं अपने अख्तिताम को पहुंचता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट देखना ना भूलिए। पता है urdu.sahar.tv.in। IR. اور یہیں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.